الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں 26 پارے میں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سورت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے 4 رکوع میں سے 3 رکوع کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہو گیا تھا. جو آیات اس وقت زیر مطالعہ ہیں ان میں منافقین کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے, اور آج جن آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ان میں بھی غالب جو مضمون ہے وہ منافقین کے حوالے سے. البتہ یہ بات بارہا ہمارے سامنے آئی ہے کہ جب اس طرح کے مقامات کا مطالعہ کریں تو یہ بات ذہن نشی رہنی چاہیے کہ جب دور نبوی میں جو منافقین تھے وہ بھی کلمہ گو تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, لیکن پھر مال کی محبت, دنیا کی محبت, اس میں ڈوب کر وہ دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹے تھے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافقین کی صفات بھی بیان فرمائی احادیث کریمہ میں, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, خیانت کرنا, گالم گلوچ پر اتر آنا جب جھگڑا ہو جائے معاذ اللہ. تو اس سارے بیان میں جو ہمارے لیے رہنمائی کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ان کرتوتوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جو ان منافقین میں تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے اور ان کا ذکر قرآن حکیم کر رہا ہے. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 29 سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ام حسب الذین فی قلوبہم مرض, کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض یعنی روگ بیماری ہے نفاق کی, وہ یہ گمان کرتے ہیں, اللہ یخرج اللہ اضغانہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہیں کرے گا. یہ جو دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے فرار اختیار کر رہے ہیں یہ وہ منافقین جنہوں نے ایمان والوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے دشمنوں یہود سے ساز باز کر رکھی ہے. یہ لوگ کے دن کے دلوں میں حسد کی چنگاریاں بھی ہیں. عبداللہ بن ابی, آپ لوگ جانتے ہیں, یہ منافقین کا سردار تھا, اور جب ہجرت فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائے, وہ مدینۃ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کو مدینہ میں بادشاہ بنایا جا رہا تھا, لیکن اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت میں تشریف لے آئے, تو اس کی ساری امنگیں اور اس کے جو سارے خواب تھے وہ دملیا میٹ ہو گئے. اس کے دل میں وہ حسد تھا, چنانچہ اس نے آگے اسلام قبول بھی کیا, جھوٹے دعوے بھی کیے, اور اندر ہی اندر رہ کر مسلمانوں کو اور ان کی جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یہاں اس تناظر کو بھی ذہن میں رکھیے, اور عمومی اعتبار سے یہ منافقین جو کسی کے نہیں یعنی دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں, تو یہ دنیا پرست اور مفاد پرست ہیں. انہیں کوئی غرض اس بات سے نہیں کہ حق و باطل کے مارکے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں, یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا مفاد وہ محفوظ رہے. تو یہ جو دلی عداوتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ مرض, یہ بیماری ہے نفاق کی, کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہیں کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ, اور اگر ہم چاہیں تو انہیں آپ کو دکھا دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, پس آپ تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. یہ خاص حضور کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خاص طور پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے منافقین کا پتہ بھی بتا دیا تھا, ان کے نام بھی حضور کے علم میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ نے مشہور ایک بات سنی ہوگی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, بڑے پیارے صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے, اور ان کے بارے میں معروف ہے کہ صاحب السر النبی, صاحب السر النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو جاننے والے. اللہ نے حضور کو منافقین کا ذکر کیا, عام نہیں کیا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی, لیکن حضور جانتے تھے, اور کسی حکمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام حضرت حذیفہ کو بھی بتاتے تھے رضی اللہ عنہ. اب یہ جو پچھلے دو تین جمعوں سے بار بار نفاق کے موضوع پر کلام ہو رہا ہے اور آیات کریمہ میں بھی یہی بات آ رہی ہے, تو جب یہ کلام کچھ زیادہ ہوتا ہے تو کچھ ساتھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی جوش خطابت میں آ کر کو زیادہ ہی منافقت کے حوالے سے حساس ہو رہے ہیں, جوش جذبات میں آگے کچھ زیادہ ہی آپ منافق منافق اور نفاق کی باتیں کر رہے ہیں. تو کوئی سیدنا عمر سے پوچھے رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے حذیفہ بن یمان سے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اے حذیفہ تو مجھے یہ بتا دے, وہ جو لسٹ رسول اللہ علیہ السلام نے تجھے بتائی ہے منافقین کی, اے حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ میں دیتا ہوں, کہیں اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں؟ اب یہ کون ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ؟ حضور فرماتے علیہ السلام اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا بالفرض لکان عمر, عمر ہوتے رضی اللہ عنہ. حضور فرماتے عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا. حضور فرماتے جس راہ سے عمر کا گزر ہو جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. حضور فرماتے علیہ السلام ہر امت میں محدث ہوتا ہے, محدث تو ہم جانتے ہیں حدیث کے عالم کو کہتے ہیں, محدث وہ کہ جس کے دل میں اللہ کوئی بات ڈالے, وہ پیغمبر نہیں ہوتا لیکن دل میں تو اللہ تعالیٰ بات ڈال سکتا ہے, الہام جیسے کہا جاتا ہے. تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کا کوئی محدث ہوتا ہے, میری امت کا محدث وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ. اور آپ کے علم میں ہے کہ کئی مرتبہ وحی الہی تو آئی ہے اور آنی تھی, لیکن معاملات ایسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رائے پیش کرتے اور اللہ کی طرف سے وحی جو آ رہی ہوتی اسی طرح کا اس میں حکم ہوتا. تو یہ ہے سیدنا عمر کی عظمت کا بیان رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ سیدنا عمر تو فکر مند ہو کہ حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ دے تو مجھے یہ بتا دے, اس لسٹ میں عمر کا نام تو موجود نہیں. اور ہم بڑے نچنت ہو کر بے خوف ہو کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو یہ ہماری خام خیالی بھی ہے, یہ ہماری خوش فہمی بھی ہوگی, اور یہ شاید ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی بات کر رہے ہوں گے. تو یہ مضامین ہمارے لیے بھی اہم ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کہیں معاذ اللہ, منافق کہیں معاذ اللہ, یہ نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے احساس رکھیں چھوت یہ بیماری مجھے نہ لگ جائے. اللہ کے رسول کی دعا بھی تو نقل ہوئی نا بار بار صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم طاہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. یہ امام الانبیاء کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تک ایمان کی دولت پہنچی تو ان کے ذریعے پہنچی ہے, اللہ کا کلام پہنچا ان کے ذریعے پہنچا, دین کی نعمت پہنچی تو ان کے ذریعے پہنچی, اور وہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہم طاہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. یہ وہ اس معاملے کا حساس ہونا ہے جس کی حساسیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ کہیں یہ روگ یہ بیماری نفاق کی چھوت کہیں ہمیں لگ نہ جائے. اور وہ منافقین کیسے ہوتے ہیں انہی کا ذکر چل رہا ہے, تو ان کرتوتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے. فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور اے نبی ضرور آپ ان کے طرز کلام سے ان کو پہچان لیں گے. اور دعوے بہت تھے منافقین کے, بس ذرا وقت آئے تو ہم تیار, ذرا موقع آئے تو ہم تیار, ذرا حکم آئے تو ہم تیار. تو تمہارے گھر پہ کوئی پرسنل کال آ کے دی جائے گی؟ میدان تو سجا ہے حق و باطل کا, کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ مخلص صحابہ کو دیکھو, وہ تو ہر پکار پر لبئی کہنے کو تیار, لیکن ان کی اس طرح کی باتیں کہ جس میں دعووں کا انداز ملے گا عمل کچھ نہیں ملے گا. ان کے کلام سے طرز کلام سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پہچان لیں گے. واللہ یعلم اعمالکم, اب ان سب سے خطاب, اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. کس کے دل میں ایمان ہے نہیں, اللہ واقف ہے. کون زبان پر دعویٰ رکھتا ہے دل میں ثبوت نہیں رکھتا, اور دل میں یقین ہوگا تو ثبوت عمل میں نظر آئے گا. کون محض دعوے کر رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے. کون دنیا کو ترجیح دے کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی اس سے خوب واقف ہے. باقی دین کیا ہے, یہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور اس دین کے غلبے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, اور یہ دین مطالبہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, اور یہ دین فرماتا ہے کہ اس کے احکام کا نفاذ ہونا چاہیے. یہ دین فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے احکام کے نفاذ کی محنت نہ کی جائے تو یہ عملی طور پر کفر ہے, یہ ظلم ہے, یہ فسق ہے. قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں, 45 میں اور 47 میں, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے وہی کفر کر رہے, وہی ظلم کر رہے اور وہی فسق کر رہے, گناہگاری میں مبتلا ہے. یہ ہے اللہ کا دین اور اس کے مطالبات. اگر تین جملوں میں کہیں تو ہمیں خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے, نمبر 2 اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینے کی کوشش کرنی ہے, اور نمبر 3 اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی. یہ ملک بھی ہم نے لیا تھا تو اسلام کے نام پر لیا تھا, اور آج شرم تو ذرا ہلکا لفظ ہو جائے گا, ندامت کی انتہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین یہ کہہ رہا ہے کہ مسیحی برادری کی لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی آپ غور کریں کہ شراب تو مسیحی برادری میں بھی, عیسائیت کی تعلیم میں بھی منع ہے, تو خدا را پاکستان میں شراب پر پابندی لگائی جائے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین یہ اور میڈیا پہ آ کے کہہ رہا ہوں کہ مسیحی برادری سے ایک لیٹر ہمیں ملا ہے کہ بھائی آپ لوگ اس ملک میں شراب پر پابندی لگانے میں حساسیت کیوں نہیں دکھاتے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. پارلیمنٹ میں ایک غیر مسلم جو کہ عیسائی ہے یا ہندو تھا غالباً, وہ ہندو جی رمیش کمار غالباً, وہ کھڑا ہو کر کہہ رہے بھائی ہمارے بھی منع ہے, یہ ہمارے نام پر تم لوگوں نے کیوں پرمٹ دے رکھے ہیں. اس کراچی میں 150 سے زیادہ مقامات ہیں کم و بیش جہاں قانون شراب فروخت ہو رہی, اور اس ملک میں غیر مسلموں کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ 3% ہے بمشکل. کون پی رہا ہے پھر؟ کس کو پلایا جا رہا ہے؟ کس کو پلائی جا رہی اور کس کے پرمٹ پر پلائی جا رہی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہمارے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ کلام زندہ کلام ہے, ہر ایک کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے. میرے 5.5-6 فٹ پر بھائی میرا اختیار چلتا ہے یہاں میں اللہ کے دین کو قائم کر رہا ہوں کہ نہیں, میرے گھر میں میرا اختیار چلتا ہے میں اپنے اللہ کے دین کی تعلیم کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں, میں ایک ادارے میں ہوں میرے پاس 10 لوگ ہیں, 100 ہیں, 1000 ہیں, 2000 ہیں, ان پر میرا حکم چلتا ہے, اس دائرے کار میں میں اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں. اور کچھ کو اللہ نے 22 کروڑ پر حکمرانی دے رکھی, وہ بھی اللہ کیا جواب دیں کہ تمہیں حکمرانی دی تھی, بتاؤ تم کیا جواب دو گے, تمہارا کیا جواب ہے, تم نے اس اختیار کو کہاں استعمال کیا؟ اور یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث شریف ہے, کلکم راعین وکلکم مسئول رعیتہ, ہر ایک تم سے راعی ہے, نگہبان ہے, اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں, شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں, اور مالک ہے تو غلام کے بارے میں, اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. ہر ایک نے جواب دینا ہے. اختیار تھا تم نے ہمارے دین پر عمل کرنے اور اس پر کرانے کی کتنی کوشش کی, اور اس عمل درآمد کرنے اور کرانے کی کوشش میں اگر دنیا رکاوٹ بن رہی ہے, مال کی محبت رکاوٹ بن رہی ہے, دنیا کے کچھ مفادات کی قربانی دینا پڑ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک بندہ دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے, دین کے تقاضوں پر عمل کی کوشش نہیں کر رہا ہے, تو اس طرز عمل کا نام نفاق کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. واللہ یعلم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے, تمہاری صلاحیتیں, تمہاری توانائیاں کہاں لگ رہی, تمہارے اختیارات کہاں استعمال ہو رہے ہیں, حق کے لیے کہ باطل کے لیے, حق پر عمل درآمد کرنے اور عمل کرانے کے لیے یا باطل کی درویش کے لیے, اللہ سبحانہ وتعالی خوب واقف ہے. فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے ظاہر کر دیں تم میں سے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں, وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور اللہ فرماتا ہے ضرور تمہارے معاملات کی جانچ پڑتال کر لیں گے. کیا مطلب؟ ایسی مشہور آیت ایک اور ہے نا, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے کسی قدر, بھوک کے ذریعے, خوف کے ذریعے, جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے. مبشر الصابرین, اور اے نبی علیہ السلام صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. مشہور آیت ہے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155. اور مزید نوٹ کیجئے, سورۃ البقرہ کا نزول بھی ہجرت کے بعد ہو رہا ہے فوراً, اور سورہ محمد کا نزول بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ہوا. اور یہ کون سا دور آ گیا؟ مکہ مکرمہ میں الگ نوعیت کی مشکلات و مصائب تھے. وہاں حکم تھا مکہ کے 13 برس سورہ نساء کی آیت 77 میں آتا ہے, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. البتہ گھر بار کو چھوڑنا پڑا تو وہ بھی چھوڑا اہل ایمان نے, مخلص صحابہ کرام نے. مدینہ شریف میں آئے ہیں, قتال کی اجازت پہلے آتی ہے, پھر قتال کا حکم آتا ہے, پھر میدان سجتے ہیں بدر, احد, احزاب کے. یہ ایک نیا دور آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں. اس جد و جہد کے دوران میں امتحان تو ہوگا, اور امتحان کے نتائج بھی سامنے آئے. غزوہ احد کا موقع آیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کے قریب ساتھیوں کو لے کر گئے ہیں, 300 کو لے کر عبداللہ بن ابی راستے میں سے علیحدہ ہو گیا. واضح ہو گیا نا ہوئی زو, کون مخلص ہے اور کون جھوٹا دعوے دار ہے. تو یہ بدلتے حالات تو آئیں گے, اور اللہ اظہار فرمائے گا ہوئی زو, کون کیا ہے. ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے, حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے واقعات جہاد کرنے والوں کو صبر, اور صبر بہت بڑی وسعت والا لفظ ہے اس مقام پر, ڈٹے رہنے والے. مال لگانے تو مال لگایا, وقت دینا تو وقت لگایا, ہجرت کرنی تو گھر بار کو چھوڑا, اور جان دینی تو جان بھی پیش. اور ہم تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں گے. یہ میدان تو سجتے رہیں گے, ہر دور میں سجیں گے, ہر دور میں ایمان والوں سے تقاضے ہوں گے. ہاں, جو ان تقاضوں پر لبئی کہے وہ سچے اور مخلص ہیں, اور جو دنیا کے مفادات کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں, بہرحال, تو ان پر کم سے کم یہ کہا جائے گا کہ یہ منافقانہ روش, یہ نفاق کا رویہ ہے جس کو قرآن حکیم یہاں پر بیان فرما رہا ہے. آگے ارشاد ہوا, ان الذین کفروا. اچھا, ضمناً ایک بات ہے, دین کے لیے محنت کرنا, دین کے لیے اپنے اوقات کو لگانا, جان لگانا, وقت لگانا, صلاحیت کھپانا, مال لگانا, یہ مواقع آج بھی ہیں. اور اس وقت جو مغلوبیت کا دور ہے, ایسے دور میں جو محنت کرے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. اور پھر وہ دور کے دین پر اعتراضات, دین والوں پر اعتراضات, اور نہ جانے کتنے کتنے گوشوں سے مخالفتوں کے نئے نئے معاملات سامنے آ رہے. اس معاشرے میں جہاں ہم جیتے ہیں, جہاں اذانیں بھی بلند ہوتی ہیں, جس کا نام ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, وہاں لبرلزم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, سیکولرزم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, ایتھیزم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ہماری نسلوں کے عقیدے جا رہے ہیں, ہماری نسلوں میں سے کچھ بچے اس یونیورسٹیز کے اندر بڑے آرام سے پوچھ رہے ہیں خدا ہے بھی کہ نہیں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے, مطلب یہ کہ ہم شتر مرغ کی طرح کیا مٹی کے اندر منہ ڈال کے بیٹھے رہیں گے کیا؟ یہ آپ کے ہمارے شہر کی یونیورسٹیز کے اندر سوالات اٹھے ہیں, میڈیا پر آ رہے ہیں, ایک فیشن بنا ہوا ہے, آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, آئی ایم این ایتھیسٹ. اچھا, تو نے دادا کا جنازہ پڑھا؟ ہاں جنازہ پڑھا. کیوں پڑھا؟ اللہ سے دعا کی تھی دادا کی مغفرت کے لیے. تو ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ ہاں ہاں, یس آئی بلیو ان گاڈ. مذاق بنا کے رکھا ہوا. ایک اچھا والا انسان, مطلب صاحب اولاد آدمی, اس کی ان کی مطلب کہیے کہ ساس کا انتقال ہوا, جنازہ میں نہیں پڑھایا تھا, وہ ہماری بھی رشتہ داری ہوتی تھی. عجیب سوالات, عجیب قسم کے. میں نے قبر پہ کیوں آیا بھائی؟ کہے کے لیے میری ساس ہے نا, دعا کیوں مانگی تم نے؟ کس سے مانگی دعا تم نے؟ اللہ سے مانگی. اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں ہاں, اللہ کو میں مانتا ہوں. کیا مطلب ہے بھائی, آر یو سیریس اور ناٹ؟ ویل کوالیفائڈ آدمی ہے, اچھی بھلی پوسٹ پر رہا ملک سے باہر, اچھی بھلی پوسٹ پر. یہ ہے ایشوز ہمارے معاشرے. تو آج ہم نے اپنے عقیدے بچانے, اپنی نسلوں کے عقیدے بچانے. اور کتنی مرتبہ ہم آپ کے سامنے رونا روئیں گے کہ 99% لوگوں نے ہمارے معاشرے میں قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ, آج تک ایک مرتبہ مکمل نہیں پڑھا. یہ ہمارا حال ہے. کتنی محنت کر رہی ہم نے, 2 عرب مسلمانوں کے بعد 58 ممالک ایک نہیں جہاں اللہ کا دین قائم کر کے ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اتنا بڑا مشن ہمارے کاندھوں پر ہے. اور 6-6.5 عرب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تک پہنچانے کی ذمہ داری مجموعی حیثیت میں اس امت پر مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے. پھر بھی کوئی کہے کہ بھئی کام کرنا ہے کوئی، ہم نے اتنا بڑا کام کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ اولین کام ہے جو آپ میں سے مسلم سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ امتی اور یقیناً ہے، اور سمجھتے ہم کہ خیر امت ہے اور یقیناً ہے، تو وہ پوری آیت کیوں نہیں پیش کرتے، پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تم نے اپنی ذات سے بڑھ کے سوچنا ہے، ویژن بڑا رکھنا ہے، سوچ بڑی رکھنی، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، سارے انسانوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، تم بدی سے روکو. اتنا بڑا مشن اس امت کے کاندھوں پر ہے اور ہم نے کرنا ہے کام، اور سچی بات ہے یہ کام کریں تو امتی کہلانے کے مستحق ہے. اگر میں باپ ہوں تو گھر میں مجھے یہ کام کرنا ہے بھائی، میں اگر استاد ہوں تو میرے پاس اس قوم کے بچے امانت ہیں اور ان کی ذہن سازی میں کر سکتا ہوں، یہ مجھے کرنی پڑے گی. اگر کوئی میڈیا پہ بیٹھا ہوا اینکر ہے تو بہرحال اس کی بات سنی جا رہی، بہرحال یہ میڈیا دیکھا جا رہا ہے، وہ بھی امتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی امام الانبیاء کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ذمہ دار ہے کہ فیصلے کتاب و سنت کے مطابق. اور کوئی فوج کا سپہ سالار ہے تو وہ بھی امتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک اسلامی ریاست اگر ہو تو صرف اس کی جغرافیائی سرحدیں نہیں، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہوں گی. اور اگر ایک حکمراں ہے مسلمانوں پر، وہ بھی امتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اتنا بڑا رول ہے اس کے ذمہ میں. آج ہم نے بہت چھوٹی سوچ، معاف کیجئے گا ذرا تلخ بات ہے، ساری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ اپنی شادی ہو جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، گھر بن جائے، دیٹس اٹ. یہ بڑا کام تھوڑے ہے بھائی، اپنا نہیں، لوگ کرائے میں بھی لے لیتے ہیں، اور جو کرائے میں رہنے والا ہو کرائے کے مکان میں اپنے مکان میں، دونوں قبر میں ہی جاتے ہیں. کیا خیال ہے جی، اور دونوں کی قبر، یہ نہیں اس کو وی آئی پی قبر ملے گی، ہاں جی، اور اس کو جو ہے کسی کم آمدن والے علاقے کے، نہ نہ ایک ہی قبر ہے سامنے بےچارے دفن ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑا سوچیں، امت کی سطح پر سوچیں بھائی، تب اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم اس کے یقین عطا فرمائے. اللہ کرے امتحان تو ہوگا، اور امتحان تو ہو رہے جی، اس حق و باطل کے مارکے میں میں کہاں کھڑا ہوں؟ میری توانائی، میری صلاحیت، میری ایکسپرٹیز، میرا مال، میری اولاد، کیا حق کی ترویج میں لگ رہے ہیں یا کہیں اور لگ رہے ہیں؟ اس دین کی مغلوبیت کے دور میں مواقع میرے پاس کمائی کے، آخرت کی کمائی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی کمائی کی بات کر رہا ہوں، بہت مواقع. کیا اس سطح پر میں سوچتا ہوں؟ میری ذات، میرے وسائل، میرا گھرانہ اس کام کے لیے معاونت میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہماری ذات اس معاشرے میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہی یا معاذ اللہ شر کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہی؟ امتحان تو ہو رہے، کون کہاں پر کھڑا ہو، امتحان تو ہو رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے ہیں، یعنی بڑے مشن والے ہیں، بڑے کام والے ہیں، اور وہ بڑا کام و بڑا مشن سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہماری بھی اللہ کی نگاہوں میں قدر و قیمت ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد ہوا کفار کے بارے میں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاق الرسول، اور انہوں نے رسول علیہ الصلات والسلام کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدى، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، وسیحبط اعمالهم، اور اللہ جلد ہی ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. ایک رائے کے مطابق یہ کھلے کفار کا بیان ہے، وہ کھلے کفار کے جنہوں نے خود بھی کفر کی رویش اختیار کی اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. یہ بھی داستان قرآن بار بار ذکر کرتا ہے. کیوں؟ ہر دور میں قیامت تک یہ امت رہے گی، ہر دور میں حق و باطل کا معارکہ سجے گا، ہر دور میں کئی مرتبہ ایمان والوں پر مشکل ادوار آئیں گے، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت کا اظہار بھی فرمائے گا. تو فرمائے کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اور جنہوں نے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت وہ واضح ہو گئیں, یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. مراد یہ کہ تم پیغمبر کی مخالفت کر کے, دین کی مخالفت کر کے, اللہ کی شریعت کی مخالفت کر کے اپنا ہی نقصان کرو گے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. فرمایا کہ وَسَيُحْبِدُ أَعْمَالَهُمْ, اللہ جل ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. پہلی بنیادی بات, ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر یہ کفار مکہ تھے, قریش مکہ تھے, اور خانہ کعبہ کی تولیت ان اس کا انتظام ان کے پاس تھا, اور یہ حاجیوں کو کھلاتے تھے, پلاتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, ظاہراً یہ نیک اعمال ہیں, مگر ایمان کی دولت ان کے پاس اگر نہ ہو اور پیغمبر کی مخالفت پر یہ اڑے رہے, تو یہ ظاہر کی کوئی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی. وَسَيُحْبِتُ أَعْمَالَهُمْ, اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. اگلی آیت بھی بہت اہم ہے ہم سب کے اعتبار سے بھی. عملاً, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یہ خطاب ایمان والوں سے, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. یہ انداز کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو, کم و بیش 11 مرتبہ قرآن میں آیا. اس سے فوراً ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ محض ایمان قبول کر لینا کافی نہیں ہے, تمہارے عمل سے بھی اظہار ہوتا ہوا دکھائی دے کہ تم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کے نمائندے ہو. جیسے حدیث شریف میں تو یہ آیا, جامع ترمذی کی روایت, مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالی یاد آئے. مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے, اس کی گفتگو, اس کا کردار, اس کے معاملات بتاتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ اللہ سے ڈرتا ہے, یہ کھرا ہے معاملات میں, یہ جھوٹا نہیں. معاف کیجئے گا, بازار کی زبانیں ہماری, چونا نہیں لگاتا ہے. آپ سمجھ آئی جی؟ یہ کھرا آدمی, یہ اصول کا پکا ہے, جھوٹا نہیں, وعدہ خلاف نہیں, پیمنٹ ٹائم پہ دیتا ہے, جو سیمپل دکھاتا ہے وہی سپلائی بھی کرتا ہے. مومن وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. یہ تو ہے حدیث شریف میں. تشریح میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں, امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے. اب ہم پورے معاشرے میں نگاہ ڈالیں, ہمیں دیکھ کر لوگوں کو کیا یاد آتا ہے؟ ہمارے رویے, ہمارے معاملات, ہمارا رہن سہن, ہمارے اتوار, ہماری خوشی منانے کے انداز, ہمارا کاروبار کا انداز, ہمارے گھروں کی کیفیات, ڈریس کوڈ کا معاملہ, شب و روز کے معاملات, ہمارے ان رویوں کو دیکھ کر دوسروں کو کیا یاد آتا ہے؟ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. یہ حدیث شریف, تشریح میں نے عرض کیا, امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر اللہ کے رسول یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جا رہا ہے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہ بات بھی کئی مرتبہ آ چکی قرآن میں, سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ہے, مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت اصلاً تو اولاً تو اللہ کی ہے, مگر عملاً رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا حکم اللہ نے دیا, نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے, طریقہ کہاں سے دیتے ہیں؟ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں اطاعتیں جڑی ہوئی ہیں. جی, یہ بالکل جڑی ہوئی ہیں. حد یہ کہ رسول کی اطاعت ہوگی تب اللہ کی اطاعت ہوگی. اور آخری بات اس آیت میں ہے, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یعنی من چاہا کوئی میں رویہ اختیار کر اس کو دین سمجھ لوں, من چاہی بات گھڑ کر میں اس کو دین سمجھ کر اس کو پیش بھی کرنا شروع کر دوں, یہ نہ کرو. بلکہ تمہاری زندگی, تمہارے اعمال وہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں ڈھلے ہوئے ہوں, اس کی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں, دلیل وہاں سے آئے گی. من چاہی بات کو دین کے طور پر اختیار نہ کیا جائے. نیکی بھی وہ نیکی ہے جو اللہ کے حکم اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم. من چاہی باتیں ہم کو اختیار کر لیں جس کے لیے دین سے دلیل موجود نہ ہو, تو بظاہر وہ باتیں کتنی خوش نما نظر آ رہی ہوں وہ باطل ہیں, کیونکہ وہ عمل جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے باہر نکل جائے, ان کے دائرے سے باہر نکل جائے, وہ باطل ہو جائے گا. فرمایا جا رہا ہے, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اطاعت اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق کی ہر شکل سے بچائے, اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے آپ کو ہم سب کے وسائل کو گھرانوں کو قبول فرمائے, اور اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.